السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام والأتمان على سيد المرسلين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبي وآل كل سائر والصالحين. نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو جس ماحول میں پیدا فرمایا اور جن خاندانوں میں پیدا کیا، اور جس دین اور جس ملت کے اندر پیدا کیا، وہ دین اسلام ہے. الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ تعالی نے اپنے پسندیدہ دین اور اپنے محبوب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت اور دین کے دائرے میں، اور اس کو ماننے والے خاندانوں میں، اور اس ماحول کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا فرما. یہ دین اسلام ہمارا ہماری محنتوں سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے کوئی تگ و دو نہیں کی، جد و جہد اور کوشش نہیں کی. بس ہمارے اللہ کے فضل سے ہمارے خاندانوں میں چونکہ اسلام چلا رہا ہے، دین چلا رہا ہے، کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم کو اس کی زیادہ قدر نہیں ہوئی. بس چلتے چلاتے ہم بھی ایک مسلمان ہو گئے. بچپن سے ماں باپ نے زبردستی کلمہ کے اوپر قائم رکھا، بڑے ہونے کے بعد اسی ماحول میں چلتے رہے، پھرتے رہے، اور اس کے بعد میں پھر آدمی کو ایک ماحول نے پکڑ رکھا تو شرما شرمی میں ہی صحیح دین کو اختیار کر لیا. اب اس کے بعد عادت ہو گئی کہ اسلام پر قائم رہنے کی، دین پر قائم رہنے کی. کبھی ذرا غور کر کے دیکھیں کہ دین کو ہم نے دل سے اور اپنی فکروں سے حاصل بھی کیا کہ نہیں کیا. اس کو ہم نے اپنی کوشش کے اعتبار سے، جو ہم کو اختیاری اللہ تعالی نے دی ہے، اس اختیاری کوشش کو ہم نے اپنے دین اور اسلام کے لیے کبھی اختیار کیا بھی کہ نہیں کیا. میں نے آج جو آیتوں کا انتخاب کیا ہے، ایک فکر دینے کی کوشش کرنے کی ایک نیت ہے کہ ہم نے دین سمجھا کس کو ہے، دین نام کس کا ہے، دین بولتے کس کو ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو دین والا ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، دین والا یقیناً دین والا ہو گیا. ظاہری اعتبار سے اس نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، دین نام ہے، اسلام نام ہے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، لیکن اس کے ساتھ حضرات بزرگان دین اور فقہائے کرام نے کہا کہ اسلام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک دل سے بھی اس کی تصدیق نہ ہو جائے. صرف زبان سے دین کا دعویٰ کر لینا، زبان سے صرف دین کا کی باتیں کر لینا، اس کی وجہ سے دین دین اسلام نہیں قرار دیا جا سکتا. تصدیق بالقلب، قلب کا یقین بھی ہونا، قلب کے یقین کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی. تصدیق قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے سوا ساری چیزوں سے بیزارگی کا اظہار بھی کرنا. میں اللہ اور اس کے رسول سب سے بیزار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بیزارگی کے، اللہ اور اس کے رسول کے کے خلاف جی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب سے میں بیزارگی ظاہر کرتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں. یہ ہے تصدیق قلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. خالی یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو مان گیا، ایک ہے وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اس دنیا اور آخرت کا مالک ہے، جنت جہنم اس کے قبضے کے اندر ہے، اور میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، رسولوں پر کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں. یہ بھی تصدیق ہے، یہ بھی ہے تصدیق، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تصدیق نہیں ہے. تصدیق قلبی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے، پہلے یہ بولو کہ زمین کچھ بھی نہیں ہے، زمین مالک نہیں ہے، آسمان مالک نہیں ہے، سورج مالک نہیں ہے، ستارے مالک نہیں ہے، دنیا میں جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں مالک نہیں ہیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کسی کے کسی نہ مالک ہے نہ رازق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پہلے اس سے بیزارگی ظاہر کرو، اس کے بعد بولو کہ ایک اللہ ہے مالک، ایک اللہ ہے خالق، ایک اللہ ہے رازق، تب جا کے وہ تصدیق قلبی ہوتی امام صاحب کے پاس، ورنہ اس کے بغیر تصدیق قلبی ہی نہیں ہوتی. جب تصدیق قلبی نہیں ہوتی تو ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے تین چیزیں، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، جب وہ ایک چیز نہیں ہے تو ایمان میں کہاں داخل ہوا آدمی. ابھی اس کے بعد حضرات فقہائے کرام نے فرمایا اعمال بالجوارح، اپنے اعضاء کے ذریعے سے عمل کر کے بتانا، اس کو کہتے ہیں ایمان اور اسلام. تین چیزیں ہیں ایمان اور اسلام میں، اقرار لسانی زبان سے بولنا، خالی زبان سے بول رہا ہے لیکن آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے، دل سے، دماغ سے، فکروں سے عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ ایک چیز چھوٹ گئی، تین چیزوں میں سے ایک چھوٹ گئی، اعمال بالجوارح ختم ہو گیا. آدمی زبان سے اقرار تو کرتا ہے لیکن دل کے اندر اسلام بیٹھا نہیں، ابھی گہرائیوں کے اندر آیا نہیں، ابھی اللہ اور اس کے رسول کی بات دل کے اندر بیٹھی نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا یقین ابھی دل کے اندر آیا نہیں کہ یہ بات ہو سکے. یہ کب معلوم ہوتی ہے؟ جب اس کے مخالفت میں جب ٹکراتی ہے بات، تو تب ظاہر ہوتا ہے کہ اندر ہے کیا آخر. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ایک فکر دینے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ دین نام ہم نے کس کا رکھا ہے. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے، ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے مجلس کے اندر، فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم نے دین سمجھا کس کو ہے. دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، اپنے معمولات کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. یہ حضرت نے فرمایا تھا. ہم نے یہ سمجھا کہ میرا شوق ہے یہ، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اس کو ہم نے دین سمجھا نہیں. میرا یہ معمول ہے کہ میں یہ ٹائم پہ یہ کام کرتا ہوں، اس لیے اب اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، چاہے اس وقت اس آدمی کے اوپر دوسرا کام فرض کیوں نہ ہو، لیکن یہ اپنا معمول اور اپنا شوق نہیں چھوڑتا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ اپنے شوق کو پورا کر رہا ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور بڑی عجیب مثال دیتے تھے حضرت. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بھی تعلق آخر میں حضرت عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ سے رہا ہے. حضرت نے بھی اس کو نقل کیا ہے، ہم نے تو سنا آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اور ہم نے دیکھا حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پر بڑا زور دیتے تھے. اور مثال کیسی دیتے تھے؟ حضرت فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو عالم بننے کا شوق ہو گیا، اب وہ عالم بننے کے شوق میں اپنے گھر سے نکل پڑا، یہ دیکھا ہی نہیں کہ اپنے ماں باپ کو ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، ماں باپ بیمار ہیں، ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہے، وہاں پر دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ آدمی اپنے شوق میں عالم بننے کے لیے نکل گیا، تو پہلے اس کے لیے یہ دیکھو کہ اس کو عالم بننا جائز بھی ہے یا نہیں، یہ پوچھتے تھے حضرت. اس آدمی کے لیے عالم بننا جائز تک نہیں. یہ باتیں بہت اونچی ہیں، بہت جلدی نہیں سمجھ میں آتی آدمی کو، بہت جلدی سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا کہ اس موقع پر اس کو عالم بننا جائز تک نہیں ہے. ایک آدمی کو تخصص فی الفقہ کرنے کی، مفتی بننے کی خواہش ہو گئی، یہ نہیں دیکھا کہ بیوی بچے کن حالات میں. حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی کو تبلیغ کرنے کا شوق ہو گیا، جماعت میں نکلنے کا شوق ہو گیا. ہم جماعت میں نکلنے سے انکار نہیں کرتے، حضرت کے الفاظ ہیں، میں سنا رہا ہوں آپ کو. تبلیغ کا کام بھی بڑا دین کا کام ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن پہلے یہ تو دیکھو کہ جو ذمہ داریاں اللہ نے تم پر رکھی ہیں، فرض، کیا تم نے اس کو پورا کر رکھا بھی ہے کہ نہیں، یا صرف اپنے شوق اور اپنا معمول پورا کرنا ہے. اپنے معمول کو پورا کرنے کے لیے تم نکل پڑے، اور اس وقت گھر کے اندر بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، اور اپنے جو حالات ہیں ان حالات کے اندر آدمی کے اوپر جو کام فرض تھا وہ فرض کو چھوڑ کر ہی آدمی نفل کام کے لیے نکل پڑا. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ دین نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں. آپ کو ایک مثال دوں، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. ہم سب بزرگوں، ہم لوگوں کی سب کی لائن جا کے جو حضرت سے ہی ملتی ہے. ہمارے استاد محترم مقدومی مکرمی مشفقی حضرت الاستاد مولانا شاہ مفتی محمد نوال الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ ہم کو درس میں فرمایا تھا یہ بات کہ میاں، آپ دنیا کے اندر جتنے سلسلے چل رہے ہیں علمی، جس کو ہم اہل حق کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت میں اہل حق علماء کے جتنے سلسلے چل رہے ہیں، وہ سب دونوں حضرات سے ہی چل رہے ہیں، یا تو حضرت نانوتوی سے چل رہے ہیں یا حضرت گنگوئی سے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اہل حق کی کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے اب دنیا کے اندر، پوری دنیا میں، چاہے برطانیہ میں لے لو، چاہے ساؤتھ افریقہ میں لے لو، چاہے امریکہ میں لے لو، چاہے فرانس میں لے لو، دنیا کے کسی بھی خطے میں کہیں بھی اہل حق اگر بات کر رہے ہیں کچھ، اہل سنت والجماعت اور اہل حق دیوبندی سلسلہ، وہ حضرت ان دونوں حضرات ہی سے چل رہا ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا فقیہ النفس تھے. فقیہ النفس کہتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حدیث کو ہو بہو سمجھنے کی صلاحیت رکھی. حضرت فرمایا کرتے تھے میرے کو ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی معلوم نہیں ہوتی کبھی بھی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اور حدیث کے اندر میرے کو کہیں بھی ٹکراؤ کہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے، ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے، میرے کو ایسا تضاد کہیں بھی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ یہ حدیث جہاں پر کہنی ہے وہیں پر ہے، یہ حدیث جہاں رہنی ہے وہیں پر رہے، جب یہ یہاں رہنی ہے یہ یہاں رہنی ہے تو ٹکراؤ کہے گا. یہ فہم تھا حضرت کا، اور معمولات تھے حضرت کے تہجد پڑھنے کے، اور تہجد کے بعد ذکر فرمایا کرتے تھے، ہلکا سا جہری ذکر. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ہمارے بزرگان دین کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، اور تہجد کے ساتھ ان کے ذکر کا معمول کبھی نہیں چھوٹا، زندگی بھر وہ لوگ تہجد پڑھتے رہے اور ذکر کرتے رہے. کیسا شوق تھا ہوں گا ان کا تہجد میں، اور کیسا شوق تھا ہوں گا ان کا ذکر میں. وہ ذکر کرتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے کمرے میں ایک صاحب کے آنے جانے کی آہٹ آتی رہی. ایک مرتبہ آئی حضرت نظر انداز کرے، دو مرتبہ آئی حضرت نظر انداز کرے، تین مرتبہ آئی حضرت نظر انداز کرے. حضرت کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ شاید کوئی ہوا کی وجہ سے یہ مجھے سمجھ کھٹکھٹاہٹ محسوس ہو رہی ہو، لیکن جب حضرت نے تیسری مرتبہ محسوس کیا تو کیا سمجھے کہ کسی آدمی کے چلنے کی آواز آ رہی، تو حضرت نے اپنا ذکر چھوڑ دیا اور پلٹ کے پوچھے کہ کون ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کا فلاں مرید ہوں، مہمان خانے میں بیٹھا تھا، میرے کو بھوک لگی ہے اور میں بھوک سے بے چین ہو کر آ گیا ہوں، اس لیے آپ سے میں کھانا مانگنے کے لیے آیا ہوں. میں سچ کہتا ہوں، اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، ایک منٹ کے لیے سوچئے گا. میں آپ کے بارے میں تو نہیں کہتا، مگر میں اپنے بارے میں کہتا کہ اللہ کے کمبخت، تیرے کو بھوک بھی لگی تو یہی وقت لگی ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں اور تو آ کے میرے کو ڈسٹرب کر رہا. نہیں بولتا میں، برابر بولتا ہوں. قربان جائیے دین کو سمجھنے والے، وہ شوق کو پورا کرنا ان کے پاس دین نہیں تھا، معمول کو پورا کرنا ان کے پاس دین نہیں تھا. अपना जिक्र छोड़े और अपने घर गए, जो कुछ उनके पास था वो सब ले आए और लाकर उस आदमी के सामने रख दिया और कहा कि भाई खा ले, और वो खाने लग गए और हजरत अपने जिक्र में लग गए। हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ये सुनाकर फरमाया करते थे, देखो ये है दीन, कि उस वक्त उस मौके पर हजरत के लिए यह वाजिब था कि उस आदमी को जो उनका मेहमान था उसकी उस भूख के लिए कुछ असबाब मुहैया करते। हजरत ने अपनी न तहज्जुद को देखा, ना अपने जिक्र को देखा, ना अपने शौक को देखा, ना अपनी अल्लाह से क्या इस्तिगराक है और दिल उनका अल्लाह से उस मौके पर कैसा जुड़ा हुआ है उसको तक नहीं देखा, बस ये देखा कि इस वक्त मेरे ऊपर अल्लाह और उसके रसूल का यह हुक्म है कि मैं इसकी खिदमत करूं, इसकी मदद करूं। बस अपने जौक को, अपने शौक को, अपने मामूल को पूरा करने का नाम हरगिज दीन नहीं है। ये तो हम यहां पर सुना रहे हैं। और आगे जाइए ऊपर कुर्बान जाइए हजरत उवैस करानी रजी अल्लाह ताला अनहु पर। हम उनको रहमतुल्लाह अलैह भी बोलते हैं और रजी अल्लाह अनहु भी बोलते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद थे, ईमान वाले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान लाए हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार बार कासिद भेज रहे हैं कि मैं आकर आपकी जियारत करके सहाबियत का मकाम हासिल करना चाहता हूं। सहाबियत का मकाम ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में मरा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको सहाबियत का दर्जा मिल गया। अब उसके दर्जे के तो लाखों करोड़ों पीनार पीर भी नहीं पहुंच सकते, शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी नहीं पहुंच सकते, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी नहीं पहुंच सकते, शेख बहाउद्दीन सहरवर्दी भी नहीं पहुंच सकते, कोई नहीं पहुंच सकता। सहाबी है वो जिन्होंने अपनी आंखों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी आंखों को ठंडा किया है, ईमान लाए हैं हुजूर पर और ईमान की हालत में उनकी मौत हुई है। हजरत उवैस करानी रजी अल्लाह ताला अनु बेचैन है, बार बार कासिद को भेज रहे हैं, मुझे इजाजत दीजिए मैं आकर आपको देखूं, क्या अगर एक मरतबा आपको देख लूं तो मुझे सहाबियत का शरफ मिल जाएगा। कैसा शौक था होगा हजरत उवैस करानी रजी अल्लाह ताला अनु के दिल में, कैसा जज्बा था होगा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने, उनसे मिलने, उनकी मजलिस के अंदर बैठ के उनकी उनसे फैज हासिल करने, नूर हासिल करने का। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ये तो बताओ कि तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये तो लिख के भेजो, खाली तुम ये कह रहे हो कि ईमान ला लिया, ठीक है ईमान लाए, तुम्हारे ईमान को अल्लाह कबूल करे, सब कुछ सही, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हारी जिम्मेदारियां कहां हैं, क्या हैं, शादीशुदा हो, बीवी बच्चे हैं, उनके खर्चे का क्या मामला है, और फिर तुम्हारे साथ और कौन होता है। उन्होंने लिखा कि मेरी शादी नहीं हुई, बस सिर्फ यह है कि मेरी मां मेरे साथ रहती है और बूढ़ी है और मैं अकेला उनका खिदमत गुजारूं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सहाबियत का दर्जा पाने से ज्यादा बेहतर है कि मां की खिदमत करो। तुमको जो चीज मां की खिदमत में मिलेगी वो सहाबियत के दर्जे में पहुंचने के बावजूद नहीं मिलेगी, मेरा ये तुमको हुक्म है। हजरत उवैस करानी रजी अल्लाह ताला अनु अपना शौक पूरा नहीं किए, क्या नहीं या रसूल अल्लाह, मेरे को तो आपका दीदार करना था, सहाबियत का शौक लेना था, एक मरतबा के लिए मैं आ गया, आपको देख लिया, आप चला जाता हूं, नहीं। हजरत उवैस करानी रजी अल्लाह ताला अनु ने फरमाया, ठीक है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपका हुक्म है, आपकी हिदायत है कि मैं आपको देखकर सहाबियत के दर्जे में ना आऊं, लेकिन यह है कि मैं मां की खिदमत करूं, तो ठीक है मैं अपनी मां की खिदमत करता हूं। इसका क्या नतीजा हुआ, दीन शौक को पूरा करने का नाम हरगिज नहीं होता, मामूलात को पूरा करने का नाम हरगिज दीन नहीं है। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अनु को सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस एक बात की इत्तबा करने का क्या दर्जा मिला। हजरत सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन कहते हैं कि जब तरन का उवैस आता था, तो
تو ہم سب اس کو دوڑتے دوڑتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے پاس جاتے. حضرات صحابہ فرما رہے کہ جنہوں نے دن اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے استفادہ کیا ہے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صبح اور شام کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہوا, وہ لوگ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے گلیوں میں ڈھونڈتے پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ کہاں ہے اویس, بلاؤ. اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب بھی اویس سے تمہاری اگر ملاقات ہو جائے تو اپنی مغفرت اور بخشش کی دعا کروانا اس سے. صحابیت ایک طرف ہے اور دین کو دین سمجھ کے عمل کرنا, اپنے شوق کو پورا نہیں کیا حضرت اویس قرنی نے, کیسا شوق تھا ان کو, لیکن نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر جس وقت میں ٹھہرا ہوا ہوں, میں جس حال میں ٹھہرا ہوا ہوں, جس حال میں بیٹھا ہوا ہوں, جن حالات میں میں ہوں, اس وقت کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے, اس حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے, یہ نہیں کہ اپنے شوق کو پورا کیا جائے. حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا. ایک مرتبہ مثال دی تھی حضرت نے کہ ایک آدمی کا گھر جنگل میں, وہاں سے مسجد آبادی دور ہوتی ہے, نئی نئی بیوی کو اس آدمی نے اس گھر میں لے جا کر رکھا ہے, عشاء کی نماز کا وقت آ گیا, بیوی کہتی ہے کہ بھئی میں ابھی نئی نئی آئی ہوں, یہاں کے ماحول سے میں ابھی واقف نہیں ہوں, اس لیے آپ عشاء کی نماز گھر پر پڑھا کیجئے. وہ صاحب ہیں کہ نہیں, جماعت کا ثواب بہت بڑا ہے, میں بغیر جماعت کے نماز اپنی نہیں رکھ سکتا, اور فلاں اور فلاں. اس نے شوق میں اگر اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا, حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر اس وقت اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی تو کل قیامت کے دن اس بیماری کا سوال اس سے چبجا جائے گا شوہر سے کہ تو نے اس کو اکیلا چھوڑا کیوں اور جماعت کی نماز پڑھی کیوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعت کی نماز چھوڑ دی جائے. عبدالعلیم نے آج یہ بتا دیا اچھا نسخہ کہ چلو آج سے جماعت کی نماز, کہ یار ہمارے کو پانچ منٹ کی ڈرائیو پہ نہیں, میں نے حالات بتائے ہیں کہ ابھی وہ نہیں نہیں ہے, نہیں رہ سکتی ہے اکیلی. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, اصل چیز جو فکر کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ کا کون سا حکم, رسول اللہ کا کون سا طریقہ, شریعت کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے, میں اس کو معلوم کروں, اس کو پورا کروں. آج آدمی نے اپنے شوق کا نام دین رکھا ہے, آج آدمی نے اپنے معمولات کا نام دین رکھا ہے, آج آدمی نے اپنی خواہشات اور چاہتوں کا نام دین رکھا ہے. چاہتیں میری بس کر رہا ہوں, حالانکہ وہ کرنا اس کے لیے اس وقت جائز بھی ہوتا یا نہیں ہوتا حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق. آگے سنیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ایک مرتبہ تشریف لائے تھے مدینے کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, معلوم ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ خویس آئے ہوئے ہیں. اب وہ ڈھونڈتے ہوئے, امیر المومنین ہیں, حضرت عمر ہیں, معلوم ہے آپ کو حضرت عمر ہیں وہ. ایک انگریز نے لکھا ہے, ایک اور عمر اگر دنیا میں ایسا پیدا ہو جاتا تو دنیا میں کوئی انسان غیر مسلم باقی نہ رہتا. حضرت عمر کے بارے میں اس نے لکھا ہے, یہ میں نہیں بول رہا ہوں, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے ایک جگہ یہ بات نقل کی ہے. یہ فرمایا کہ ایک اور عمر اس امت کے اندر پیدا ہو جاتا تو اس دنیا کے اندر کوئی عیسائی یہودی اور کافر غیر مسلم باقی نہ رہتا, پوری دنیا مسلمان ہو جاتی. وہ تھے حضرت عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اویس کہاں ہے بتاؤ, کہ ہم کو معلوم ہوا کہ اویس آیا ہوا ہے. ڈھونڈتے ہوئے نکلے ایک چھوٹے سے خیمے میں, حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی کہ میں اندر آؤں, تو خادم نے کہا کہ امیر المومنین اجازت دینا چاہتے ہیں, حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ڈر کے مارے باہر بھاگ کے آگے, بولے کہ حضرت کیا فرمائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے کاندھوں سے, اور اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ تو میرا نام لے کر دعا کر دے کہ اے اللہ عمر کی بخشش کر دے, بس تو یہ نام لے کر دعا کر دے. حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ اور مجھ سے یہ کہہ رہے, میں خدا کی قسم دیتا ہوں تو یہ نام میرا نام لے کے بخشش کی دعا کر دے. حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ مجھے آپ کا واسطہ دے کر مانگ رہے, اس لیے میں ان کے لیے آپ سے تو ہے بخشش کی دعا مانگتا ہوں. تب حضرت عمر نے چھوڑا ان کو اور اس کے بعد فرمایا تجھے معلوم بھی ہے کہ تیری کیا اہمیت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, مجھ سے خطاب کر کے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب بھی ہوئے اس سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو اپنی مغفرت اور بخشش کی دعا کروا لینا. کیوں یہ مرتبہ ملا حضرت اویس کو؟ دین پر عمل کیا انہوں نے, شوق پر اور اپنے معمولات پر عمل ہرگز نہیں کیا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو آج ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین نام ہے اپنے معمول کو پورا کرنے کا, اپنے شوق کو پورا کرنے کا. نہیں, ہرگز نہیں. معلومات کریں حضرات علماء کرام سے, بزرگان دین سے, ان کی جوتیاں اٹھائیں, ان کے قریب جائیں, ان کی مجلسوں میں بیٹھیں, اس کے بعد میں پھر فیصلہ کریں. اس لیے کہ یہ نفس اور یہ شیطان اور یہ ہمارا ادھورا علم, میں کہہ رہا ہوں ادھورا علم, یہ ہمارا ادھورا علم اور ہمارا نفس اور یہ شیطان, یہ تینوں چیزیں مل کر ہمارے دین کو برباد کر رہے ہیں, ہم کو اللہ تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں. جو صحیح دین ہے وہ دین یہ ہے کہ ہم اتباع کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. نماز پڑھنے کا حکم ہے, بس نماز پڑھیں گے. قرآن پاک نے اعلان کیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اپنے وقت پر, ہر ایک وقت پر, ہر نماز ہر بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے, وقت پر پڑھی جائے. لیکن مزدلفہ میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے عرفات میں, اس لیے میں عرفات میں مغرب پڑھوں گا اور عشاء کی نماز جا کر میں وہاں جو ہے مزدلفہ میں پڑھوں گا, اس آدمی کو حج میں وہ ثواب نہیں ملے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں پوری زندگی اپنی مغرب کی نماز کا وقت ہوتے ہی نماز میں نے پڑھی ہے. ہاں, اگر یہاں پر کوئی آدمی وقت نماز کا ہونے کے بعد مغرب کی تاخیر کر کے پڑھتا ہے, دیر کر کے پڑھتا ہے مغرب کی نماز, تو وہ مکروہ ہے. لیکن مزدلفہ کے اندر, عرفات کے اندر, مغرب کا نماز کا وقت ہونے کے بعد میں کسی حاجی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ عرفات میں نماز مغرب پڑھے, وہ جائے مزدلفہ کو. چاہے وہ آدھی رات کے بعد بھی اگر مزدلفہ پہنچتا ہے تو آدھی رات کے بعد جو مغرب کی نماز پڑھے گا وہ جو ہے قضا نہیں ہوگی بلکہ وہ ادا ہوگی. کیا ہے یہ؟ حج پورا, پورے حج کو آپ دیکھ لیجئے, وہ ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ دین نام ہے اتباع کا. ایک لاکھ نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے کعبۃ اللہ میں, حرم مکہ میں ایک نماز پڑھو ایک لاکھ ثواب لے لو. لیکن آٹھ ذی الحجہ ہوتے ہی سارے حجاج کرام کو یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ احرام باندھو اور پھر سیدھے مینہ چلے جاؤ. اب ایک حاجی صاحب کہیں کہ نہیں نہیں, میں کیوں جاؤں, میری ایک لاکھ نمازوں کا ثواب جا رہا ہے, غارت ہو رہا ہے, وہ تو خالی ایک میدان ہے, ٹینٹ پڑا ہوا ہے, وہ نہ مسجد ہے کچھ نہیں, میں وہاں کیوں جاؤں, میں یہاں نمازیں پڑھ لیتا ہوں. عرفات میں تو نو کو مجھے جانا ہے, میں وہاں چلا جاؤں گا. کیا اس آدمی کو حج کا پورا ثواب ملے گا؟ شوق پورا کر رہا ہے. دیکھیے آپ عنوان کتنا اچھا ہے, ایک لاکھ ثوابوں کی, ایک لاکھ نمازوں کی ثواب کی نیت سے کر رہا ہے. کوئی برا خیال ہے اس کا؟ نہیں. شیطان اور نفس ہمارے سامنے بہت ساری ایسی باتیں مزین کر کے پیش کر دیتا ہے کہ بھئی یہ کام تو ہے اچھی نیت سے کیا جا رہا ہے, اس کے اندر کیا قباحت ہے. قباحت یہی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. بس اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, ہمارے بزرگوں نے جو ارشاد فرمایا کہ دین نام ہے اتباع کا, پیچھے پیچھے چلنے کا, دین نام ہرگز نہیں ہے شوق کو پورا کرنے کا, معمولات کو پورا کرنے کا. اس لیے ہم یہ سبق لے کے جائیں کہ ہمارے اوپر جو کچھ احکامات اللہ کی طرف سے آئیں گے چونو چرا ہم اس کے قبول کریں گے, چاہے ہمارا شوق اس کی اجازت دیتا ہو یا نہ دیتا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.